تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھی چل رہا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدی الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا، على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا دکھ میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تسا دکھ میں اتارا کرتا، چھپ گیا سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہے تبھی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہے تبھی تو سجدہ کرتا. آسمان گئے تیرے تلو کا نظارہ کی پڑ جاتی ہے جس طرف سے گزر، چاند ہمارا کرتا، اور آہ کیا خوب تھا گر حاضر درد ہو سویا کرتا، ان کے سائے چین سے آ کرتا آسمان در تیرے تل وہ کا نظارہ جلا کے پلک سی لیتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سوالا کرتا بے خدا نہ کبھی سجدہ میں سوئے در گرتا جانی بے قبلا کبھی چوک کے پلٹا دل کو کبھی بال کبوتر دیتا خاک پر گر کے کبھی ہائے خدا آیا کرتا دل ہے کو کبھی ذوق تپش پر لاتا تپش دل کو کبھی فرسا کرتا تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا آسمان گئے تیرے تل وہ کا نظارہ کرتا کبھی خود اپنے تحیر پہ میں ہے اپنے سمجھ نے کو نہ سمجھا کرتا ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں ورکے گناہ اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا کبھی رحمت کے تصاف قسمت سے جو پائے ہوتے سخت دیوانا تھا گر خلد کی پرواہ کرتا موت اس دن کو جو پھر نام بدلتا لیتا خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارا کس بات کا شکوا کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا آسمان گئے تیرے تل وہ کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصادق میں اتارا
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہوں تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام لا تعداد سینکڑوں یا شاید ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوا کرتے ہیں، یعنی تقریباً 500 سے زائد مقامات پر صرف پاکستان کے اندر، 400 سے زائد مقامات پر ہند میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. صرف باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے 9 مقامات پر ایک وقت میں 9 جگہ ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ رضائے الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکت زائل ہونے کا اندیشہ ہے. شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار بھی اتنے پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں. اول تا آخر بیان سنوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے، بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. الا غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر برکتیں اور ثواب کے حقدار بنیں گے. الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بے ثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان میں سدھرنا چاہتا ہوں، جسے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس بیان کی کیسٹ وغیرہ بھی امید ہے آپ کو مل جائے گی. رسالے کی صورت میں بھی المدینۃ العلمیہ نے اس کو مکتبۃ المدینہ کے ذریعے شائع کیا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی جا کر آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 2 پر حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے نقل ہے، امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ النورانی متوفا 430 ہجری پرانے بزرگوں میں سے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ایک بار میں نے تصور باندھا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھوہڑ یعنی زہریلا کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں، دو سخیوں کا پیپ پی رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، تجھے کیا چاہیے، جہنم کا عذاب یا اس سے نجات؟ نفس بولا نجات چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں واپس چلا جاؤں اور ایسے عمل کروں جس کی وجہ سے مجھے اس دوزخ سے نجات مل جائے۔ اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں، حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے پوچھا، تجھے کس چیز کی خواہش ہے، جنت یا جہنم؟ نفس نے کہا جنت۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کر نیک عمل کر کر آؤں تاکہ جنت کی خوب نعمتیں پاؤں۔ تب میں نے اپنے نفس سے کہا، فی الحال تجھے مہلت چھوٹ دی گئی ہے، یعنی اے نفس اب تجھے خود ہی راہ متعین کرنی ہے کہ سدھر کر جنت میں جانا ہے یا بگڑ کر دوزخ کو ٹھکانہ بنانا ہے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان ایک کمزور فرد ہے، کمزور مخلوق ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والا بہت جلدی خواہشات کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اس خواہشات کو بہت زیادہ مزین کر کر، آراستہ کر کر، بنا سوار کر بندے کے لیے پیش کیا گیا، اور یہ اس کا امتحان ہے کہ اس دنیا کی آسائشیں، آرائش، زیبائش، زینتوں، تفاخر میں اس کے لیے لذت، راحت اور التفات و توجہ رکھا گیا۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، یعنی اس لذت کی طرف رغبت نہ کرے، لذت کو چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جائے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے، تو دنیا کے اندر تو اس کے لیے تکلیف ہے، مشکل ہے، مصائب ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے آخرت میں جنت اور عظیم نعمتیں ہیں۔ تو انسان جب اللہ کی عبادت کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے اور گناہوں والا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، توبہ ضروری ہے، خالص ایک ایسا دل رب کی بارگاہ میں لے کر آنا ضروری ہے کہ وہ دل گناہوں کی میل سے پاک ہو، وہ دل علم دین کے نور سے منور ہو، اور وہ دل اللہ کی معرفت کا علم بھی رکھتا ہو، اس دل میں اللہ کی عظمت بھی ہو، وہ اللہ کی ہیبت سے ڈرتا بھی ہو۔ وہ خائفین والا دل لے کر جب رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو طرح طرح کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، کبھی دنیا کی رکاوٹ آتی ہے، کبھی میل جول لوگوں سے بیجا میل جول کی رکاوٹ آتی ہے، کبھی شیطان کی رکاوٹ آتی ہے۔ اب یہ رکاوٹیں اسے عبادت الہی سے غافل کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ایک خالص دل اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے دیے گئے اس علم کی برکت سے منور دل لے کر عبادت کے لیے بڑھتا ہے تو رکاوٹیں اس کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک رکاوٹ دور کرتا ہے، دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، اسے دور کرتا ہے، تیسری کھڑی ہو جاتی ہے، جب سب کو دور کرتا ہے تو آخر میں اس کی اپنی ذات یعنی نفس عبادت کے لیے رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو نفس یعنی نفس امارہ بری اور بدیوں کا حکم دینے والا نفس انسان کے لیے اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان کی ذات دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر کو بدن کہا جاتا ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کان، یہ ناک، یہ منہ، یہ جسم، یہ پیر، یہ بال، یہ ساری چیزیں بدن کا حصہ ہیں۔ اور باطن وہ چیز جو نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی چیز، یہ نفس ہے۔ اس نفس کی جو نظر نہیں آنے والا یہ انسان کی وہ حقیقت ہے کہ انسان جس طرح اعضاء کے بغیر، بدن کے بغیر انسان نہیں ہے، اس طرح نفس کے بغیر، جان کے بغیر بھی انسان نہیں ہے۔ اب یہ نظر نہ آنے والی چیز، یہ نفس جو ہے، یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفس مطمئنہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں مصروف اور اپنی خواہشات چھوڑنے پر پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اطاعت الہی میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے، اس اطاعت کے برخلاف اس کے دل میں جتنی خواہشات ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، اس کی کامل توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہوتی ہے، اور یہ نفس مطمئنہ ہے۔ دوسرا وہ نفس کہ جو اللہ کی اطاعت میں غفلت تو اختیار کر لیتا ہے، مگر غافل ہونے پر وہ نفس اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا نفس جو اطاعت الہی میں ہونے والی غفلت پر ملامت نہیں کرتا، بلکہ خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، یہ میرا اور آپ کا نفس۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، اہل تصوف، علماء متصوفین عام طور پر نفس سے یہی معنی مراد لیتے ہیں۔ جب نفس کی برائی آئے گی، نفس کی مذمت بیان کی جائے گی، نفس کی ہلاکت خیزیاں بیان کی جائیں گی، نفس کے نقصان بیان کیے جائیں گے، تو اس نفس سے مراد نفس امارہ ہوگا۔ نفس کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے، یہاں تک کہ منقول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیا سعادت میں بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ، اس پہچان سے بھوک، خواہشات، اس کی پہچان مراد نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ پہچان لے کہ مجھ کو بھوک ہو رہی ہے، یہ پہچان لے مجھے اس چیز کی خواہش ہے، یہ پہچان لے کہ مجھے عمدہ لباس چاہیے، یہ پہچان لے کہ مجھے گھڑی چاہیے، مجھے موبائل چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے مکان چاہیے، مجھے نکاح کی حاجت ہے، ان باتوں کو پہچان لے، تو یہ پہچاننا اپنی ذات کو پہچاننا نہیں ہے، یہ تو جانوروں کو بھی پہچان حاصل ہے۔ جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، غذا کی طرف جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ظلم کیا جائے تو بدلہ لیتا ہے۔ یہ پہچان تو جانور کو حاصل ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کا اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ تو کہاں ہے، کہاں سے آیا اور کدھر جائے گا، یہاں کیوں آیا، اور خدا تعالی نے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان کو اپنا مقصد حیات معلوم ہو جائے، وہ اپنے نفس کو پہچاننے والا بن جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ نفس ابلیس سے زیادہ برا دشمن ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نفس کو مار کر مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ عبادت کے سلسلے میں بندے کی سواری بھی ہے، بس اس کے شر سے بچنا ضروری ہے۔ انسان عبادت کرے گا تو بھی اپنی ذات کی طاقت چاہیے، انسان ریاضت کرے گا تب بھی اس کو اپنے جسم کی سہولت اور اس کی طاقت اور مدد چاہیے، اللہ کی اطاعت کے لیے بھی جسم کا قائم ہونا چاہیے، نماز فرض ادا کرنے کے لیے بھی جسم میں طاقت ہمت چاہیے، کسب حلال کے لیے بھی جسم کے اندر طاقت موجود ہونی چاہیے۔ تو انسان کا نفس ایک ایسی عجیب سی چیز ہے کہ یہ انسان کی ایسی سواری بھی ہے کہ اگر سوار ماہر ہو اور قابو کر لے تو یہ سواری جنت کی طرف لے کر جانے والی ہے، اور یہ سواری اگر بدک جائے اور بندہ اس سواری کے تابع ہو جائے، جہاں یہ سواری جاتی جائے بندہ اس طرف چلتا جائے، تو ان قریب وہ شخص جہنم کے ہولناک گھڑے میں گر سکتا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آئی تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ نفس کے شر سے بچنا ضروری ہے۔ آخر ہم نفس سے مقابلہ کر کر اسے عبادت کی طرف مائل کیوں نہیں کر پاتے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ سواری جو ہے، اس سواری پر بندہ سوار ضرور ہے مگر قابو نہیں کر پاتا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ نفس گھر کا چور ہے، باہر کا چور ہوتا ہے تالا لگا لیا جاتا ہے، گھر پر چوکیدار بٹھا لیا جاتا ہے، باہر انتظامات حفاظت کے کر دیے جاتے ہیں، مگر یہ ایسا ذلیل چور ہے جو گھر کے باہر نہیں ہے بلکہ ان دو جبڑوں کے درمیان، ان دو پہلوؤں کے درمیان، یہ گھر کا چور ہے، اس سے حفاظت مشکل ہے۔ دوسری بات، انسان کا نفس اس کی ذات ہے اور انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے۔ پوزیشن کس کو چاہیے؟ مجھے چاہیے، میں دنیا کے اندر نمایاں ہونا چاہیے۔ کاروبار کس کا اچھا ہونا چاہیے؟ میرا ہونا چاہیے۔ گھر میرا اچھا ہونا چاہیے، لباس میرا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے اپنی ذات سے محبت ہے۔ تو انسان اپنے نفس کی اس سواری کو قابو اس لیے نہیں کر پاتا کہ یہ سواری کا جو چور ہے، یہ گھر کا چور ہے، باہر کا چور نہیں، اور مجھے اس سواری سے محبت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جب اس سواری سے محبت زیادہ ہے تو سواری بہکا کر کہیں لے کر جاتی ہے، میں اس پہ سختی کرنے کے بجائے خود بہتا چلا جاتا ہوں اور تباہی کے گھاٹ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ نیز انسان کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے، نفس کے عیوب اپنے عیوب ہیں، ذاتی عیوب ہیں۔ انسان اپنے عیب دیکھنے کے معاملے میں اندھا ہے، اس لیے اپنے نفس سے مقابلے کے معاملے میں کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ نفس سے محبت چھوڑ دے۔ اب یہ محبت کیسے چھوٹے گی؟ انسان اپنے ماضی پر غور کرے، پیدائش سے لے کر آج تک۔ آج آپ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں آئے، یا مدنی چینل کے ناظرین اس وقت گھر کے اندر مدنی چینل پر یہ بیان سن رہے ہیں، غور کریں، کیا آپ کی پوری زندگی اب تک کی کیا کبھی ایسا موڑ نہیں آیا کہ آپ کچھ ذلیل ہوئے ہوں؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی عزت تھوڑی خراب ہوئی ہو؟ ایسے واقعات زندگی بھر میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، خار زمانہ بنتا ہے، اور اس میں طرح طرح کے معاملات انسان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انسان کہیں غلطی کرتا ہے اپنے نفس کے بہکانے کی وجہ سے، انسان کہیں غلط قدم اٹھاتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ تو پیدائش سے لے کر آج تک ہونے والی ہر ذلت کا سبب یہی نفس ہے۔ آج تک کی آپ کی ذلت و خاری، تباہی و بربادی، گناہ و معصیت، آفت و مصیبت، دنیا میں واقع ہونے والی ہر مصیبت اور مرتے دم تک ہونے والی ہر ذلت کا سبب نفس ہے۔ یعنی جو چیز انسان کے قصور سے جو ذلت حاصل ہو اس کا سبب نفس ہوتا ہے۔ مزید اللہ تعالی کی سب سے پہلی نافرمانی ابلیس نے کی۔ اسے کس ابلیس نے دھوکہ دیا؟ اسے کس ابلیس نے بھکایا، یہ کس ابلیس کے مکر میں آیا؟ اس وقت ابلیس مارز وجود میں نہ تھا، اس وقت ایک جن اللہ کی عبادت کرنے والا، اور ایسا جن کہ جو ملائکہ کا استاذ تھا، راندہ درگاہ ہوا اور قیامت تک جس کے گلے میں لعنت کا توک ڈلا، اسے کس ابلیس نے بہکایا؟ اس ابلیس کو بہکانے والا، اس ابلیس کو گمراہ کرنے والا، اس ابلیس کو تکبر میں ڈالنے والا نفس ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل جو کہ قابیل نے حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا، اس میں بھی نفس کا دخل تھا، یعنی نفس آج تک کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے، نفس ابلیس کی رسوائی کا سبب بنا، نفس دنیا کے اندر ہونے والی برائیاں جو جنم لی گئیں ان کا سبب بنا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایک طرف یہ عبادت کی سواری ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، دوسری طرف یہ ایسی ذلیل چیز ہے کہ اس سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ غرض جب بندہ ان باتوں کو سوچتا ہے، محبت میں، نفس کی محبت میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اب بندہ نفس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں نفس کو تین چیزوں کے ذریعے قابو کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، اس کی خواہشات پوری نہ کی جائیں، کیونکہ اڑیل حیوان کو جب چارہ کم ملتا ہے نرم ہو جاتا ہے۔ تقوی اختیار کیا جائے اور عبادت کا بھاری بوجھ اس پر لادا جائے، کیونکہ گدھے کو جب چارہ کم دیا جاتا ہے اور بوجھ زیادہ لادا جاتا ہے فوراً فرما بردار ہو جاتا ہے۔ تو اب اسے اپنے فرمان کے تحت، اللہ کے احکام کے تحت لانے کے لیے عبادت کا بوجھ اور تقوی کی سوغات سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ تیسری بات، ہر وقت نفس کے شر و فساد سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے اور اس سے امداد طلب کرتا رہے۔ اگر ایسا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل نفس کی شرارتوں سے بچ کر اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رہے، تقوی اختیار کرنا اور ریاضت اپنانی کی بہت تفصیل ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے نفس سے مقابلہ ضروری ہے اور اس کے لیے تقوی اختیار کرنا لازم، لہذا تقوی کی تفصیل جاننا بھی ضروری ہوگی۔ یعنی ہماری اب تک کے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں یہ مدنی پھول دیے، جس کا خلاصہ ہم نے سننے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، نفس عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ سے دور کرنے کے لیے نفس سے نفرت ضروری ہے، اس کا مقابلہ ضروری ہے، اور مقابلے کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اور تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقوی ایک نادر قیمتی خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو پا لینے میں کامیاب ہو گئے تو اس میں تمہیں بیش قیمت موتی و جواہرات ملیں گے، علم و روحانیت کا خزانہ ملے گا، رزق کریم تمہارے ہاتھ میں آئے گا، تم بہت بڑی کامیابی حاصل کرو گے، بہت بڑی غنیمت پاؤ گے، اور ملک عظیم یعنی جنت کے مالک بن جاؤ گے۔ یوں سمجھ لو کہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں تقوی کا بیان ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا و آخرت کی تمام سعادت مندیاں اور بھلائیاں اس ایک تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں۔ یاد رہے، کامیاب عبادت کے لیے، کامیابی سے عبادت کرنے کے لیے تین چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، توفیق الہی، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ عبادت کر ہی نہیں سکتا. نمبر دو, اعمال کی درستی. نمبر تین, قبولیت. اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے والوں کو تینوں خود عطا فرما دی. یعنی جو متقی بن گیا وہ کامیاب عابد بن گیا. پارہ دو سورۃ البقرہ آیت نمبر 194,
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
ترجمہ کنز الایمان, اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے. پارہ 22 سورۃ الاحزاب, جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 33 سورت نمبر 33 ہے, آیت 71
یصلح لکم اعمالکم.
ترجمہ کنز الایمان, تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا, یعنی متقین کے لیے ان کے اعمال سوار دے گا. پارہ 6 سورۃ المائدہ کے, جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 5 سورت ہے, آیت نمبر
27.
ترجمہ کنز الایمان, اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے. سد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی زیر آیت ہدل للمتقین پارہ 1 سورت البقرہ, جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سیکوینس یعنی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے, آیت نمبر 2, ترجمہ کنز الایمان, اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو. تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں, عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا جو کامیابی کی دلیل ہے, بندے کو نیک بنا دے, بندے کو کامیاب عابد بنا دے, بندے کی دنیا میں کامیابی ہو, اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے. اس تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے. متوسطین یعنی درمیانے درجے والوں کا اوامر و نواہی کی اطاعت, یعنی ناجائز و حرام سے بچنا, فرض واجب وغیرہ کی تکمیل کرنا, پورا کرنا, اور یہ درجہ کم از کم لازم ہے. یعنی تقوی کا یہ درجہ کم از کم لازم ہے کہ بندہ صرف ایمان پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی اطاعت کرے گا, فرائض کی تکمیل کرے گا, واجبات کی تکمیل کرے گا, سنت موکدہ کی ادائیگی کرے گا, یعنی سنت موکدہ چھوڑنے کی عادت کو اختیار نہیں کرے گا. یہ تقوی ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں تیسرا درجہ جو تقوی کا ہے وہ خواص کا تقویٰ ہے, یعنی ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے, یعنی اللہ کے حقیقی متقی پرہیزگار افراد ایسے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں, اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں. نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں, ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے, ضروریات اہل سنت پر قائم و دائم رہتے ہیں. ایسے افراد جو ضروریات اہل سنت پر قائم رہتے اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض ادا کرنے والے, فرائض کی تکمیل کرنے والے, واجبات کی تکمیل کرنے والے, سنت موکدہ کو اختیار کرنے والے, فرض علوم کو حاصل کرنے والے, واجب علوم کو اپنانے والے, اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں مصروف ہونے کے ساتھ, یہاں تک کہ جو خاص متقین ہوتے ہیں ہر آن اللہ ہی کی اطاعت کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں, یعنی ان کی توجہ اللہ تعالی کی اطاعت کے کاموں سے ہٹتی ہی نہیں ہے, اور یہ کامل متقین ہوتے ہیں. سد الافاضل آگے فرماتے ہیں کہ حضرت مترجم یعنی صاحب کنز الایمان سرکار اعلی حضرت احمد رضا خان علی رحمت اللہ الرحمن نے فرمایا، تقوی سات قسم کا ہے، کفر سے بچنا، یہ بی فضلہ تعالی یعنی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو حاصل ہے. نمبر دو، بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے. نمبر تین، ہر کبیرہ سے بچنا. چار، صغائر یعنی گناہ صغیرہ سے بھی بچنا. پانچ، شبہات سے احتراز، شبہ والے مال سے بچنا. چھ، شہوات یعنی خواہشات سے بچنا. سات، غیر کی طرف التفات سے بچنا، یعنی ہر وقت اللہ تعالی ہی کی طرف اس کی لو لگی رہے. فرماتے ہیں یہ اخص الخواص، خاص الخاص لوگوں کا منصب ہے. مزید فرماتے ہیں اور قرآن عظیم ساتوں مرتبوں کا حادی ہے، یعنی قرآن ہر قسم کے تقوی کی رہنمائی فرماتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے دین کو نقصان پہنچنے کا خوف ہے. نمبر ایک، ناجائز و حرام. نمبر دو، زائد اس ضرورت حلال. کیونکہ ضرورت سے زائد حلال اشیاء میں مشغولیت و انہماک، نفس میں حرص، سرکشی اور اپنی خواہش کی تکمیل کا جذبہ بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو تقوی کی جامع ترین بہترین تعریف یہ ہوئی کہ دین میں ہر نقصان دہ چیز سے اجتناب یعنی پرہیز کرنا. جو چیز دین کو نقصان پہنچائے اس سے بچا جائے، جو مال دین کو نقصان پہنچائے اس سے بچا جائے، جو اولاد دین کا نقصان پہنچائے اس سے بچا جائے، جو چیز دین سے نقصان پہنچاتی ہو، جو دوست دین سے نقصان پہنچاتے یہ ہیں، تقوی یہ ہے ان دوستوں کو چھوڑ دیا جائے. جو مال دین کو نقصان پہنچاتا ہے، تقوی یہ ہے اس مال کو چھوڑ دیا جائے. غرض یہ کہ انسان کا تعلق جس شے کے ساتھ ہو وہ اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو، اور جو چیز دین کو نقصان پہنچانے والی ہو بندہ اس سے لا تعلق ہو چکا ہو. مزید فرماتے ہیں، تقوی ایک نہایت ہی عظیم شے ہے، اس کا حصول اور اس کی پہچان ضروری ہے. اور کیا تم جانتے نہیں، جو کام جس قدر فائدے مند ہوتا ہے اسی قدر اس کا حصول مشکل ہوتا ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے مشقت و کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس کام کے لیے بلند ہمت ہونا ضروری ہے. جس طرح تقوی اعلی چیز ہے، اسی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی عظیم اور جد و جہد بھی شدید درکار ہے. اس کے حقوق اور آداب کا لحاظ بھی ضروری ہے. یاد رہے کہ تقوی بدن کے سب اعضا، ظاہری و باطنی تمام اعضا کے لیے ضروری ہے. یعنی نفس کو اگر عبادت کی طرف مائل کرنا ہے، اس نفس کو اگر اللہ کی اطاعت میں مشغول کرنا ہے، اپنی ذات کو رب کی اطاعت میں مشغول کرنا ہے، تو تمام جسم کے سارے ظاہری و باطنی اعضا کو اللہ کی عبادت میں مشغول کرنے کے لیے ہر اس کو تقوی کی لگام سے پکڑنا پڑے گا. آنکھوں کو بھی تقوی چاہیے، زبان کو بھی تقوی چاہیے، چہرے کو بھی تقوی چاہیے، سر کو بھی تقوی چاہیے، ہاتھ کو بھی تقوی چاہیے، اس دل کو بھی تقوی چاہیے، اس معدے کو بھی تقوی چاہیے، ان قدموں کو بھی تقوی چاہیے. یہ قدم کہاں اٹھ کر جائیں جہاں رب کی رضا ہو، یہ ہاتھ وہاں چلیں جہاں رب کی رضا ہو، یہ ہاتھ لکھیں تو اچھی باتیں لکھیں، یہ کان سنیں رب کی حمد سنیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہو، مدح سرائی سنیں، یہ زبان بولے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، تلاوت قرآن کرے، نماز میں مشغول ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کرے، سنتوں بھرے بیان میں مشغول ہو، یہ زبان انفرادی کوشش کر رہی ہو، یہ زبان نیکی کی دعوت دے رہی ہو، تمام ظاہری باطنی اعضا پر تقوی کی لگام مسلط ہو، تو یہ نفس اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہوگا. مزید فرماتے ہیں کہ ہم نے احیاء العلوم میں اس کی تفصیل تحریر کی، سارے اعضا، مگر ایک چیز وہ بھی ہوتی ہے کہ خاص کچھ چیزیں پکڑ لی جائیں تو اس کا فائدہ پوری جسم پر ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں ان سب کو لگام دینی ہے مگر پانچ اعضا ایسے ہیں کہ ان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اے وہ لوگوں جو عبادت میں لذت نہیں پاتے, اے وہ لوگوں جو عبادت کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں مائل نہیں ہو پاتے, فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی, کھلتی ہے جماعت واجب ہونے کے باوجود گھر میں پڑھ لیتے, جھوٹ بول لیتے ہیں, معلوم ہے جھوٹ کے متعلق بیان سنا تھا مگر پھر نکل جاتا ہے, والدین کی دل آزاری نہ کرنے کا ذہن بنتا رہتا ہے, بار بار مدنی چینل پر بیان سنتے رہتے ہیں, مدنی مذاکروں میں امیر السنت کے مدنی پول سنتے رہتے ہیں مگر پھر زبان پھسل جاتی ہے, سوچتے رہتے ہیں کہ آنکھ نہ بیکے مگر جو عورت گزری بد نگاہی ہو گئی. اب وہ لوگ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں عبادت میں کامیاب نہیں ہو پاتے, اطاعت کرنا چاہتے ہیں اطاعت میں کامیاب نہیں ہو پاتے. تو عبادت اگر کرنی ہے, دل کو عبادت کی مٹھاس اگر دینی ہے, تو ان اعضاء پر تقوی کی زنجیریں بھی باندھنی پڑیں گی. ایک لذت چاہیے نا, ایک راحت چاہیے, ایک سکون چاہیے, ایک طمانینت قلب چاہیے, دل کو اطمینان چاہیے تو تقوی کی زنجیروں سے اعضاء کو باندھنا پڑے گا. اور صرف فرماتے ہیں پانچ اعضاء کو خصوصیت سے لے لو. مدنی مذاکرے ہم سنتے ہیں, امیر السنت بار 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 مخصوص مدنی پھول آپ بار بار سنتے رہتے ہوں گے, آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے, زبان کا قفل مدینہ لگائیے, پیٹ کا قفل مدینہ لگائیے. بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو پورے جسم پر حکمرانی کرتے ہیں, حاکم صحیح ہو جائے رعایا صحیح ہو جائے گی. تو امام غزالی نے حاکم اعضاء بیان کر دیے. اب یہ اعضاء ان کو کس طرح صحیح کرنا اس کی بہت تفصیل ہے, بہت زیادہ تفصیل ہے, مگر یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ان پانچ اعضاء کی درستی عبادت میں حلاوت کا سبب بن جائے گی, عبادت کی طرف رغبت کا سبب بن جائے گی. اور وہ پانچ اعضاء کون سے ہیں؟ آنکھ, دوسرا کان, تیسرا زبان, چوتھا دل, پانچواں پیٹ. ان پانچ اعضاء کو, اور الحمدللہ عز وجل ان پانچ اعضاء کے حوالے سے ہم امیر السنت کے بکثرت مدنی مذاکروں میں مدنی پھول سنتے رہتے ہیں. آنکھوں کا قفل مدینہ, حیا سے نظریں, کان کا قفل مدینہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, زبان کا قفل مدینہ, قفل مدینہ. اور پھر اسی طرح آپ دل کے وسوسوں کے حوالے سے بھی ذہن بناتے رہتے ہیں, اور پیٹ کا قفل مدینہ, آدھی آدھی روٹیاں, اور اس کے مدنی پول مدنی چینل پر دیے جاتے ہیں. تو یہ جو مطلب آپ یوں سمجھیے, علماء و مشائخ ہماری جو رہنمائی کرتے ہیں نا, اس کے پس سے پردہ کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. تو یہ وہ اعضاء ہیں جو پورے جسم پر حکمرانی کرتے ہیں, اگر انہیں سنبھال لیا جائے تو انسان خود متقی بن جائے اور اس کا پورا جسم اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جائے. تو جو اس کی تفصیل پڑھنا چاہے وہ احیاء العلوم سے مطالعہ کر سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی چاہیے اپنے نفس کے اوپر لگام دے, کنٹرول کرے, اس کو سنبھالے, اس کو سدھارے, اور اس کو سدھارنے کے لیے امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کو تھام لیجئے. نفس کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے. محاسبہ نفس کیسا ہونا چاہیے؟ روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے, یعنی اس کی خانہ پوری فکر مدینہ 12 منٹ کی ہوتی ہے. فکر مدینہ ہمارے یہاں تو صرف خانہ پوری بھی کر لیا جاتی ہے اور اس کو فکر مدینہ شمار کیا جاتا ہے, امیر علیہ السنت نے جو فکر مدینہ دی ہے وہ 12 منٹ کی ہے. اپنے اعمال کا احتساب کیا جائے, غور کیا جائے. آپ آج یوں سمجھیے دن بھر کام کاج کرنے کے بعد اب بستر کی طرف جا رہے ہیں, جیب سے مدنی انعامات کا رسالہ نکالا, گویا امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی, اور امیر علیہ السنت پوچھ رہے ہیں آج دن گزارا ہے بتاؤ آج اچھی اچھی نیتیں کی تھی یا نہیں کی تھی. ہم جواب دے رہے ہیں, وہ سوال پوچھی جا رہے ہیں ہم جواب دیے جا رہے ہیں, اور اس انداز سے اپنے نفس کا محاسبہ کیے جاتے ہیں. اب مدنی انعامات پر استقامت پانے کے لیے بھی کیا کرنا ہے, مدنی انعام پر ہی عمل کرنا ہے. پندرواں مدنی انعام کیا, آج آپ نے یکسوئی کے ساتھ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جن جن مدنی انعامات پر عمل ہوا رسالے میں اس کی خانہ پوری فرمائی. تو نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے, نفس سے مقابلہ کرنے کے لیے, اعضا کو متقی بنانے کے لیے, آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے کے لیے, زبان کا کفل مدینہ لگانے کے لیے, کان کو غیبت چغری سے بچانے کے لیے, اپنا جائزہ لینے کے لیے ہمیں روزانہ فکر مدینہ کرنی ہے. اور فکر مدینہ اور مدنی انعامات کی تو کیا ہی بات ہے, آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے آپ کے گوش گزار. ایک مدنی بہار, مدنی چینل پر موصول ہونے والا ایس ایم ایس آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یاد رہے کہ مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میل کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی بھی کی جاتی ہے. باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, ایک رات میں اپنے معاملات سے فارغ ہو کر جب سویا تو ظاہری آنکھیں بند کیا ہوئی, دل کی آنکھیں کھل گئیں. کیا دیکھتا ہوں کہ مرحوم رکن شورا محبوب عطار حاجی زمزم عطاری میرے سامنے تشریف لائے ہیں. میں نے با ادب ان سے مصافحہ کیا, بعد از مصافحہ مدنی انعامات کا رسالہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کچھ اس طرح لب کشائی فرمائی کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ مدنی انعامات کے رسائل عطا فرمائے اور مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے مریدین میں تقسیم کر دو. پھر فرمایا یہ آپ بھی لیجئے, اور اس اسلامی بھائی کو مدنی انعامات کا رسالہ بڑھا دیا. فیضان مدنی انعامات. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کی تربیت گائے. یہاں رہیں گے مشغولیت ہوگی, کاروبار سے تھک جائیں گے, فکر مدینہ بھول جائیں گے, فلا عمل نہیں ہو پائے گا, اچھا ماحول ہوگا تو مدنی انعامات پر با آسانی عمل کر پائیں گے. اور علم دین حاصل کرنے کی تو کیا ہی برکتیں ہیں. چنانچہ روایت میں ہے, من طلب العلم تکفل اللہ لہو برزقی, یعنی جو شخص علم کی طلب میں رہتا ہے اللہ تعالی اس کے رزق کا ضامن ہے. آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اور دعائے عطار سے حصہ پائیے. یا اللہ عز و جل, دعائے عطار, یا اللہ عز و جل مدنی قافلے کے لیے جو ہر ماہ ایک تاریخ مقرر کرے اور اس تاریخ کے مطابق سفر بھی کرتا رہے اس کو دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. آپ میں سے کتنے اسلامی بھائی ہیں جن کے ہر ماہ کی تاریخ مقرر ہے مدنی قافلوں کی, اور کوئی اسلام بھائی ایسا ہو جو آج نیت کرتا ہو کہ میں بھی ہر ماہ کی تاریخ مقرر کر لوں گا, پہلا ہفتہ دوسرا ہفتہ. جو آج کرتے وہ جو پہلے سے مقرر ہے وہ ہاتھ نیچے کرے, جو آج کرتے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اب مختلف مدنی پھول عرض کیے جائیں گے, ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے. ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے. تدر رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. اسمد کے چار حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے چار مدنی پھول. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد اسمد کا ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں, اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت, یعنی زینت کے طور پر زینت کی نیت سے مرد کو لگانا, زینت کی نیت سے مرد کو سیاہ سرما یا کاجل لگانا مکروہ ہے. سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے, اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. سرما استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں, کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں تین اور بائیں یعنی الٹی میں دو. تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرما والی کر کر اس کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیں. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا, یعنی دونوں آنکھوں میں دو طرف اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر کے اندر دوبارہ سرما لگانا ہے, اور اس کے بعد ایک ایک طرف سلائی پھیرنی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, تقریم کے جتنے بھی کام ہیں سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے, لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے پھر بائیں آنکھ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب, نیز 163 مدنی پھول دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حدیجتن حاصل کیجئے. پڑھیے, سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. سیکھنے سنت قافلے میں چلو, لوٹنے رحمت قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, پاؤ گے راحت قافلے میں چلو. تو آپ اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی, اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں, اور ہمیں جب بھی نیت کرنی ہو ہمیں سچی سچی نیتیں کرنی چاہیے, یعنی محض جب کہ دل میں ارادہ ہی نہ ہو اور جھوٹا جھوٹا کھڑا کر دیں گے تو گناہگار بھی ہوں گے. بزرگوں نے فرمایا, جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ صحابی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھایا۔ اس سے صحابہ اکرام علی مریدوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلو علی الحبیب۔
تمام اسلامی بھائی کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے۔
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
Allah 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 Allah
لا إله إلا الله محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے ہم سب مل کر ہو سکے تو اپنے سروں کو جھکا کر نگاہوں کو نیچا رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا کر اس امید پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم گناہ گاروں کی بھی ضرور مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے مالک مولا، ہم نے گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اٹھا دیے. اے مالک مولا، جب اپنے نامۂ اعمال کی طرف نظر کرتے ہیں مولا، گناہوں کی طویل فہرست سامنے آ جاتی ہے. اے اللہ، ہم مانتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں مالک، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. اے مالک و مولا، اے اللہ، ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن اے مالک و مولا، آج اس اجتماع پاک کی برکت سے مولا ایک بار پھر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، مولا تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، اے اللہ تو ہی عفو درگزر کرنے والا ہے، مولا تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے پروردگار اپنا گناہوں سے لتھڑا ہوا نامہ اعمال لے کر اے اللہ تیری ہی بارگاہ میں اے اللہ تجھی سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اے مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، اے مالک اپنے کس کس جرم کا اعتراف کریں، اے اللہ اللہ یہ زبان جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ اے اللہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے، اے اللہ ہم ان آنکھوں کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں لیکن مولا بچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اے اللہ یہ کان فحش سنتے ہیں، یہ قدم گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ اللہ یہ ہاتھ گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، مولا اے اللہ ہر وقت اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ ہر ساتھ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، مولا سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پر ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، لاؤ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، اے اللہ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے، لاؤ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، اے مالک لاؤ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، اے مالک و مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، اے مالک و مولا تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا، اے مولا ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، اے اللہ سچی توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دے، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر دینا، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے مولا کریم اے مولا کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے مالک و مولا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اے اللہ اسی طرح گناہ کرتے کرتے اگر دنیا سے چلے گئے مولا یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب گناہگار اپنی قبروں میں جاتے ہیں ان کی قبر ان کو اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے، ان کی قبروں میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، اے اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ گناہگار کی قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، اے اللہ آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اے اللہ تو جانتا ہے ہم کتنے نرم و نازک ہیں، اے اللہ نازوں کے پلے اگر عذاب قبر میں مبتلا کر دیے گئے مولا ہم برباد ہو جائیں گے،
وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، ہمیں قبر کی وحشت سے بچا لینا، ہمیں قبر کی گھبراہٹ سے بچا لینا، ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچا لینا، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لینا، قبر کی آگ سے بچا لینا، مالک ہمیں قبر کے بیچنے سے بچا لینا، صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے عطا کر دینا، آقا کے جلووں میں ہماری قبر کو روشن کر دینا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، ہمیں میدان محشر کی رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ میدان محشر میں رسوا ہونے سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کر دینا، اے مولا کریم اے پروردگار ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے، اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت دے دے، اے اللہ گناہوں سے گھن دے دے، اے اللہ نیکیوں سے پیار دے دے، نیکیوں میں دل لگا دے، اے اللہ پنج وقت نماز با جماعت صف اول میں پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ سچ بولنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے، با کردار بنا دے، با وفا بنا دے، عاشق رسول بنا دے، اے اللہ ہمیں غیبت چغلی سے بچا دے، گالی گلوچ سے بچا لے، فلم ڈراموں سے بچا لے، گانے بازوں سے بچا لے، بے پردگی سے بچا لے، فحش بولنے سے بچا لے، فحش سننے سے بچا لے، حرام کمانے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حلال طیب پاک رزق عطا فرمانا، اے مولا کریم اس اجتماع پاک میں، اے اللہ بے شمار اسلامی بھائی اور ناظرین، اے اللہ اس امید پر شامل ہوں گے کہ ہم بھی اجتماع میں دعا میں شامل ہوں گے، ہماری بھی دعائیں قبول ہوں گی، اے اللہ تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ عاشقان رسول کو مایوس نہ لوٹانا، اے اللہ آج کسی کو محروم نہ رکھنا، اے اللہ سب کی نیک جائز تمنائیں پوری کر دینا، اے اللہ بیماروں کو صحت یابی دے دینا، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دینا، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کر دینا، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دینا، اے اللہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے مولا کریم، تھوڑے پر صبر عطا کر دے، اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں قناعت کی دولت عطا کر دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال بآسانی عطا فرما، اے اللہ جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، اے اللہ بچھڑوں کو بلا دے، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے انہیں ایک رشتے عطا کر دے، اے اللہ عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام دے دے، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اے اللہ بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری عطا فرما، میٹھے مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرما، اے مولا کریم ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ جیسا ہمارے شیخ طریقت چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا دے، اے اللہ یہ چاہتے ہیں ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، اللہ ہمیں مدنی نامات کا عامل بنا دے، اے اللہ ہمیں درس دینے اور سننے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والا بنا دے، اے اللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں بچانے والا بنا دے، اے مولا کریم ہماری یہ تمام ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه واصحابه وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہے دم اے دین حق کے راہبر تم پر سلام آقا میرے شفیع محشر تم پر آمین ہر دم اس میں کسو ہنسی پر جو کچھ ظاہر ہے سب وہ تو آقا ظاہر ہے سب وہ تو تم پر سلام دم
السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ
تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے